الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں مؤمن کے ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں معبود برحق وہی ہے وہی قادر مطلق ہے وہی علام الغیوب ہے وہی علی کل شیء قدیر ہے وہی رازق ہے بیٹے بیٹیاں دینے والا وہی ہے بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا وہی ہے اور اس کی کائنات میں پورا تصرف اسی کا ہے ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ذرے ذرے کا اسے علم دن کے اجالے میں اسے جو چیز جتنی نظر آتی ہے رات کی تاریکیوں میں وہ چیز اسے اتنی ہی نظر آتی ہے جتنی قدرت اسے زمین کی سطح پر رہنے والی چیزوں پر ہے اتنی ہی قدرت اسے سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق پر بھی ہے اس کے لیے زمین اور آسمان برابر ہے اس کے لیے سردی اور گرمی برابر ہے اس کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر
اس پیدا کی ہوئی چیز پر موت طاری کرنا اور موت طاری کر کے دوبارہ اسے پیدا کرنا دونوں برابر ہے. اس کے لیے جوانی میں کسی کو اولاد دینا اور بڑھاپے میں مایوسی کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد کسی کو اولاد دینا دونوں برابر. وہ کسی بھی معاملے کو کسی بھی چیز کو کسی بھی کام کو وجود میں لانے کے لیے کسی بھی سبب کا محتاج نہیں, کسی سہارے کا محتاج نہیں. وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک. اس کی کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک حقیقت میں وہی ہے. اس نے چیزوں میں خاصیت رکھی ہے, اس نے زہر میں نقصان پہنچانے کی خاصیت رکھی ہے, لیکن نقصان زہر نہیں پہنچاتا, نقصان اللہ ہی پہنچاتے ہیں. اس نے آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے لیکن جلاتی آگ نہیں ہے, اللہ جلاتا ہے. اس نے پانی میں ڈبونے کی صلاحیت رکھی ہے لیکن پانی ڈبوتا نہیں ہے, اللہ ڈبوتا ہے. اسی طرح اس نے بہت چیزوں میں نفع کی خاصیتیں رکھی ہیں, روٹی میں پیٹ بھرنے کی خاصیت رکھی ہے لیکن روٹی پیٹ نہیں بھرتی, اللہ پیٹ بھرتا ہے. اس نے پانی میں پیاس بجھانے کی خاصیت رکھی ہے لیکن پانی پیاس نہیں بجھاتا, وہ پیاس بجھاتا ہے. اس نے دوا میں شفا کی خاصیت رکھی ہے لیکن دوا شفا نہیں دیتی, وہ شفا دیتا ہے. اسی لیے حق جل مجدہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے النافع اور دوسرا نام ہے الضار. حقیقی نفع پہنچانے والا اللہ ہی ہے اور حقیقی نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے. اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے فلا کاشف لہ الا ہو تو اس نقصان سے تمہیں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تعالی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے بندے کو خیر پہنچانا چاہتا ہوں تو اللہ کے اس فضل کو اور اللہ کی اس خیر کو اللہ کی اس بھلائی کو کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تعالی کسی کی نصرت کا فیصلہ فرمائے تو اس شخص پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر اللہ تعالی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کی نصرت کو چھوڑ رہا ہوں, میں اس کی مدد کو چھوڑ رہا ہوں, میں اس سے اپنا سہارا ہٹا رہا ہوں, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب اپنا سہارا کسی سے ہٹا لیتے ہیں تو اس کی دنیا میں کون مدد کر سکتا ہے. نافع بھی اللہ ہی ہے, ضار بھی اللہ ہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کے مطابق میرے بھائیو, ہر خیر کو طلب کرتے ہوئے سجدے میں پیشانی ڈال کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اس خیر کو سب سے پہلے خیر کے عطا کرنے والے سے مانگو. اور جب بھی کسی تکلیف سے ہم دوچار ہو رہے ہوں تو اس تکلیف سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس ذات کے در پر عاجزی کرو جو ان اسباب میں اس تکلیف کو دور کرنے کی تاثیر پیدا کر سکتا ہے. دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کچھ کرے ہی نہیں. توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے چیزوں کو حاصل کرنے کے اور تکلیفوں کو ہٹانے کے دنیا میں جو جو اسباب مقرر کیے ہیں ان اسباب میں سے جائز اسباب کو اختیار کریں, لیکن یقین اسباب میں نہ رکھے, یقین اللہ میں رکھے. یہ ہے توکل. اگر توکل کا یہ معنی ہوتا کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں, کچھ کرے ہی نہیں, اور سب کچھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حوالے کر دیں, تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کے میدان میں نہ جانا پڑتا, احد کے لیے نہ نکلنا پڑتا, غزوہ احزاب کا واقعہ حدیثوں میں نہ ملتا, فتح مکہ کے لیے اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ تک سفر نہ کرنا پڑتا, غزوہ حنین کے لیے کوچ نہ کرنا پڑتا, غزوہ طائف سے دوچار نہ ہونا پڑتا. اگر توکل کا معنی یہ ہوتا کہ ہاتھ پیر باندھ کر انسان بیٹھ جاوے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی فضیلت کو بیان نہ فرماتے, تجارت کی ترغیب نہ دیتے. توکل کا معنی یہ ہے کہ حفاظت کا جو سبب ہے, خیر کو حاصل کرنے کا جو سبب ہے, جو مینز ہے, جو کوز ہے, یا برائی کو ہٹانے کا جو مینز اور کوز ہے, اس پر بھروسہ نہ کریں, بھروسہ اس مین کو اور اس کوز کو اور اس سبب کو پیدا کرنے والے پر کریں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب سر میں درد ہوتا ہے پینیڈول لیتے ہیں, 10 منٹ میں, 15 منٹ میں, آدھ گھنٹے میں شفا مل جاتی ہے. اب یہ کئی سالوں کا تجربہ, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پینیڈول میں یہ شفا رکھی ہے, پینیڈول میں شفا کی طاقت نہیں ہے. اب 10 سال 20 سال کے تجربے کے بعد دل دماغ نے جب یہ قبول کر لیا کہ جب بھی میں پینیڈول لیتا ہوں تو میرا درد سر کافور ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی یقین یہ رہنا چاہیے کہ میرا درد سر اس لیے مٹ جاتا ہے کہ میرا اللہ ہر مرتبہ اس پینیڈول میں شفا کی تاثیر رکھتا ہے. اگر میرا اللہ اس تاثیر کو ہٹا دے تو پینیڈول کچھ نہیں کر سکتی. تو پینیڈول کو اس یقین کے ساتھ لینا, پیراسیٹامول کو اس یقین کے ساتھ لینا, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں مگر جائز اسباب, اور جائز اسباب کو اختیار کر کے نظر اللہ کی طرف رہے کہ سبب تو اختیار کر رہا ہوں لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اس سبب میں برکت پیدا ہوگی, اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو سبب میں برکت پیدا نہیں ہوگی. جب سبب میں برکت کو پیدا کرنے والا وہ ہے اور سبب سے تاثیر کو نکالنے والا بھی وہی ہے تو مجھے اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, بھروسہ اس پر زیادہ کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں جھک جھک کے اسے منانا چاہیے, اس کی منت کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے, التجا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کرنے والا تو تو ہی ہے, تو نے ہی یہ چیز ہمارے لیے بنائی ہے اور اس چیز میں یہ تاثیر رکھی ہے, اس تاثیر کو ہٹانا نہیں بلکہ اس تاثیر کو اور زیادہ بڑھا کر میرے مسئلے میں مجھے کامیابی عطا فرمانا. لا الہ الا اللہ جب ہم بولتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس روئے زمین پر نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے حق جل مجدہ کے. اس نے پانی میں ڈبونی کی تاثیر رکھی ہے لیکن اگر وہ نہ چاہے تو پانی ڈبو نہیں سکتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق جل مجدہ نے اپنے لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور وہی سمندر جو ابھی چند لمحات پہلے فرعونیوں کو غرق کر چکا تھا اس سمندر سے حق جل مجدہ نے ڈبونے کی صلاحیت کھینچ لی, صلاحیت ختم کر دی. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا اللہ تعالی نے جلانے کی صلاحیت ختم کر دی. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. وہی آگ جو جلاتی ہے اس کے بارے میں اللہ کا خلیل یہ کہا کرتا تھا کہ میری زندگی کے سب سے زیادہ سکون کے دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے. آگ جلاتی ہے لیکن جب اللہ چاہتے ہیں, پانی ڈبوتا ہے مگر جب اللہ چاہتے ہیں, چھری کاٹتی ہے مگر جب اللہ چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں, اللہ نہ چاہے تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے معصوم بچے کے گلے پہ پورے ایمانی جذبے کے ساتھ اور پوری روحانی قوت کے ساتھ چھری چلاتے ہیں, اس کے باوجود بھی چھری کاٹتی نہیں ہے. اور اسی طرح پتھر چٹان ہماری نظروں میں بے جان, اس میں جان نہیں, جب جان نہیں تو اس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنا بچہ جن سکے. چٹان اور پتھر میں جان نہیں, جان تو ہر چیز میں ہے لیکن وہ جان نہیں جو ہمیں نظر آئے, یا اس درجے کی جان نہیں, اس درجے کا شعور نہیں کہ جس درجے پر پہنچ کر وہ انسانوں کی طرح حیوانوں کی طرح بچہ جن سکے. تو کبھی آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ کوئی چٹان بھی بچہ جن سکتی ہے, لیکن جب اللہ چاہے تو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی چٹان سے اونٹنی کو جنوا سکتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار واقعات. اسی وجہ سے دنیا میں جتنے اطباء ہیں, جتنے ڈاکٹرز ہیں, ان کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کبھی فلاں ڈاکٹر اس بیماری کا علاج ایسا کرتا ہے کہ 100% شفا, تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس دوا میں تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن 100 میں سے 1 مریض ضرور ایسا ہوتا ہے جسے اس سے فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تعالی پریکٹیکلی اور عملی طور پہ یہ بتلاتے ہیں کہ شفا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں یا اس دوا میں نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پینیڈول سے 25 مرتبہ 30 مرتبہ 50 مرتبہ درد سر جاتا رہے گا, لیکن ایسا تجربہ ہر شخص کو ہوگا کہ نہیں جاتا. اللہ ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں, اللہ ہمارے ایمانوں کی آبیاری فرماتے ہیں. کتنا فضل ہے اللہ کا, کتنا کرم ہے کہ وہ ہمیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے, اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کو ادھر ادھر ہٹنے نہیں دیتے. سب کچھ ہوتا ہے اللہ سے, اسی وجہ سے ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف رجوع کیا, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے, تکلیف پہنچی ہے, تکلیف پہنچی ہے. اور چونکہ اعلی درجے کے اللہ کے مقرب بندے تھے اس لیے اس جملے پر اس جملے کو زبان پر لانا خلاف ادب سمجھا کہ اے اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے, اس لیے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بہت اونچے درجے کے اللہ کے بندے, اس لیے زبان پر یہ جملہ نہیں آ سکا کہ اے اللہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے اس تکلیف کو ہٹا دے, بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ جب تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اس تکلیف کو ہٹا دے.
وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
کوئی امکان بھی ہے ایسے شخص کے بچنے کا جو تین تین اندھیریوں میں پھنسا ہوا ہو, رات کا اندھیرا الگ, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا الگ, اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ. لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی تھے, انہیں یہ یقین تھا کہ اس روئے زمین پر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور اس وقت میرا بچنا ناممکن ہے, امپوسیبل ہے, لیکن اللہ وہ ہے جو امپوسیبل کو بھی پوسیبل بنا سکتا ہے. اس لیے کہا لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, معبود تو ہی ہے اور نفع کا مالک تو ہی ہے, نقصان کا مالک تو ہی ہے, مصیبتوں سے نجات دینے والا بھی تو ہی ہے, اور اس طرح کی انتہائی درجے کی ہلاکت تک پہنچنے والے کو بھی بچانے والا تو ہی ہے. سبحانک, تیری ذات پاک ہے, تو عیب سے بالکل خالی, کہ اتنے ہزار کام تو کر سکتا ہے لیکن یہاں آ کر خدا کمزور ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. سبحانک, انی کنت من الظالمین, میں تو تیرا نکمہ بندہ ہوں, کمزور بندہ ہوں, مجھ سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہے. پیغمبر توازو اور عاجزی کے اعلی مرتبے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے, اے اللہ مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, ہم نے ہمارے یونس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے انہیں اس غم سے نجات عطا کر دی. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ہمارے یونس جیسا یقین ہو کہ خدا وہ ہے جو امپوسیبل کو بھی پوسیبل کر سکتا ہے, اس کو بھی ہم جس طرح یونس کو نجات دے دی اسی طرح مصیبتوں سے نجات عطا کرتے رہتے ہیں. یہ صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں, میرے سب بندوں کے ساتھ. بس اتنی ضرورت ہے کہ میرے یونس کو میرے اندر جتنا یقین تھا اتنا یقین اس میں بھی پیدا ہو جائے. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریہ علیہ السلام 120 سال کی عمر, 120 سال کی عمر, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا زکریہ چپکے چپکے ہماری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم سے اولاد مانگ رہا تھا. بھائی چپکے چپکے کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں خود یہ احساس تھا کہ میں عمر کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں کہ اگر انسانوں میں سے کوئی سن لے گا تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس بڑے میاں کو کیا ہو گیا. 120 سال کی عمر میں انہیں یہ امید ہے کہ میرے یہاں بچہ ہوگا, جبکہ میری بیوی بھی بانج ہو گئی ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم, اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, واشتعل الراس شيبا, میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں, ولم اكن بدعائك رب شقيا, لیکن اے میرے پروردگار اسباب اولاد کے وجود میں آنے کے نہ ہونے کے باوجود بھی میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرا یقین یہ ہے کہ تو وہ ذات ہے جو امپوسیبل کو پوسیبل کر سکتی ہے. میرے یہاں اولاد کا ہونا امپوسیبل ہے. ولم اکم بدعائک رب شقیہ, رب لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا, مجھے وارث دینا, یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے میرا وارث ہو بلکہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی آئے. اللہ اکبر. ان حضرات کو دین کی کتنی فکر تھی کہ وہ دعا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو نعمت تو نے مجھے اور آل یعقوب کو عطا فرمائی ہے نبوت کی دولت تو بچہ بھی دے اور بچہ بھی نبی. وجعلہ رب رضیا. اور اے اللہ اس کو ایسا بنانا جس سے تو راضی ہو, اسے تیرا برگزیدہ بندہ بنانا, اسے نبی بنانا. تو حق جل مجدہ کیا ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له یحیا. ہم نے اس عمر میں بھی زکریہ کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے کہا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحیا, ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیا ہوگا. سب کچھ اللہ کرتا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ نصیحتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی, ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اگر پوری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں ایک رائے کے دانے کے برابر نفع پہنچائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور اگر پوری امت اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ تمہیں رائے کے دانے کے برابر نقصان پہنچائے, وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. کرنے والی ذات خدا کی ہے میرے بھائیو. جب کرنے والی ذات خدا کی ہے, نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے, تو ہمیں اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اسباب کو پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو ہمیں اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسا سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ بیمار ہو گئی, اور بیماری بھی ایسی کہ آنکھیں ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی, آنکھوں میں چھوبن محسوس ہوتی رہتی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کوئی سوئی سے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم تھی, آپ کو بھی بہت فکر ہو رہی ہوگی, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی. علاج معالجے کی اور دعاؤں کی کوئی کمی نہیں رہی ہوگی. خود وہ صحابیہ, یہ خود صحابی, اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی بہت اونچا, بہت اونچا, چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ من احب ان یقرأ القرآن غدا کما انزل فلیقرأ علی قراءة ابن ام عبد. جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسا اللہ نے جبریل کے ذریعے میرے اوپر نازل کیا ہے, تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے. فقیہ امت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کنیف ہے, کنیفن, ملع علمن, ایک بہت بڑا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن مجید سناؤ. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل, قرآن مجید آپ پر براہ راست اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوا اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں تیری زبان سے قرآن مجید کو سنوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ النساء, اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, وہ دن کیسا ہوگا؟ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيد, وہ دن کیسا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو بلائیں گے؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر کے بلائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بس کرو. جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمن سے ہجرت کر کے جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ایک لمبے عرصے تک ہم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ابن مسعود اور ان کی والدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد میں سے ہیں, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے گھر میں جاتے تھے نکلتے تھے, تو ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ دونوں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں. بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص. جوتیاں پہنانا آپ کا کام تھا. جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چپل مبارک جوتی مبارک پہننے کی ضرورت پیش آتی تھی تو یہ جلدی سے جوتی کو سیدھی کر دیتے تھے. ہم بار بار سنتے ہیں کہ بزرگوں کی, اپنے بڑوں کی, اپنے اکابر کی, اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر دین نہیں آتا. تو اس شخص میں دین کتنا آیا ہوگا جس نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کی تھی. اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوتیوں کو اتارتے تھے تو آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی آستینوں کو اس طرح بنایا تھا کہ آستین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو رکھ کر بند کر دیتے تھے تاکہ ادھر ادھر گم نہ ہو جائے, اس کی بے حرمتی نہ ہو. وضو بھی آپ کرواتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا تکیہ لیے پھرتے تھے کہ کہیں کسی وقت بھی ضرورت پیش آ جائے تو میں تکیہ رکھ دوں. تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی لیکن شفا نہیں ملی. اس لیے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے, نہ ابن مسعود کے ہاتھ میں ہے, نہ علی کے ہاتھ میں ہے, نہ عثمان کے ہاتھ میں ہے, نہ عمر کے ہاتھ میں ہے, نہ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, نہ ابراہیم کے ہاتھ میں ہے, نہ داؤد کے ہاتھ میں ہے, نہ سلیمان کے ہاتھ میں ہے, نہ عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے, نہ آدم کے ہاتھ میں ہے, اور نہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی. جب کوئی بیمار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے کچھ پڑھ کر دم نہیں فرماتے تھے بلکہ علل اعلان دعا فرماتے تھے تاکہ امت کا عقیدہ درست رہے کہ شفا دینے والا محمد نہیں, محمد کا رب ہے. جس کی پوری کائنات محتاج ہے محمد بھی اسی کا محتاج ہے. تو آپ اعلان فرماتے تھے, زور سے دعا فرماتے تھے اللہم اذهب الباس, اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے. رب الناس, تو لوگوں کا رب ہے, لوگوں کا مربی ہے, لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. اشفے شفا دے دے, انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے. عقیدوں کو کیسے درست کیا جا رہا ہے, اللہم اے اللہ اذهب الباس تو تکلیف کو دور کر دے, رب الناس لوگوں کا مربی تو ہی ہے, لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا تو ہی ہے, لوگوں کو مصیبتوں سے نجات عطا کرنے والا تو ہی ہے. رب الناس اشفے تو شفا دے دے, انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک, تیری شفا کے علاوہ تیری کائنات میں کوئی شفا نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ نہیں آیا. لیکن وہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ بس یہ میرے قبضہ قدرت میں میرے پاس بہت آئے اور شفا ہو گئی ان کو. آج کل میرے بھائیوں جو پیشہ ور عامل ہیں ان کا یہ پروفیشن بن گیا ہے, تعویذ گنڈے کا پیشہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے جیب بھرتے ہیں اور لوگوں کے قلوب سے ایمان کو خالی کرتے ہیں, لوگوں کے پیسوں کو بھی خالی کرتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں کو پیسوں سے خالی کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو ایمان اور یقین سے خالی کرتے ہیں. رجوع کرو سب سے پہلے اللہ کی طرف, رجوع کرو سب سے پہلے اللہ کی طرف, رجوع کرو سب سے پہلے اللہ کی طرف, اور پھر معتبر معتبر خدا کا خوف رکھنے والے علماء کرام سے مشورہ کر کے کسی عالم کے پاس جاؤ, کسی عامل کے پاس جاؤ. آج میرے بھائیوں یہ تعویذ اور عملیات ایک دھندا بن گیا ہے اور اس میں 100 میں سے 99 آدمی فراڈ ہوتے ہیں, 100 میں سے 99 آدمی فراڈ ہوتے ہیں. اس لیے مشورہ کرو ایسے علماء سے جو خدا ترس ہوں, جو مخلص ہوں, جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے کہ ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ ہے تو ہم کہاں جائیں, اور جس کا پیشہ ہی یہ ہو, جس کا دھندا ہی یہ ہو, جو اسی کام کو اپنا فل ٹائم مشغلہ بنا کر بیٹھا ہوا ہو, اس کے پاس آپ جائیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ آپ کو باہر کا اثر ہے, شک میں ڈال دے گا, شک میں ڈال دے گا آپ کو. میں بہت خیر خواہی سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, شک میں ڈال دے گا اور ہیلے بہانے سے آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا, اور کم سے کم 6 مہینے 1 سال تو اس کے در کے چکر آپ کاٹتے ہی رہیں گے. میرے بھائی جتنے تو اس کے در کے چکر کاٹتا ہے اس سے کم بہت کم اگر تو اپنے رب کے در پہ آ کے جھک جاتا تو تیرا مسئلہ کب سے حل ہو جاتا. تو اس کے پاس جاتا ہے جو خود خدا کا محتاج ہے. ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا, بھٹک گیا, پیاس بہت لگی, ایک دیہاتی کا گھر نظر آیا جنگل میں, اس نے کہا پانی پلا دو, پانی پلایا, بھوک بہت لگی ہے, اس بیچارے کے پاس جو کچھ روکھا سوکھا تھا اس نے رکھ دیا, بادشاہ نے بڑے مزے سے کھایا. اور بادشاہ نے کہا دیکھو ہم اس حکومت کے بادشاہ ہیں, اس سلطنت کے بادشاہ ہیں, اس ملک کے بادشاہ ہیں, جب تمہارا کسی وقت کیپیٹل میں آنا ہو تو ہمارے محل پہ آنا, اس لیے کہ آج تم نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے. اس نے سنی انسنی کر دی, توجہ بھی نہیں کی کہ بادشاہ اور روٹیوں کے ٹکڑے کا محتاج, اس کے تصور میں نہیں آ رہا تھا. بہرحال کسی ضرورت کے پیش نظر چلا گیا اور اس نے دربان سے کہا کہ بادشاہ سلامت سے کہیے کہ ایک مرتبہ تم بھٹک گئے تھے اور فلاں دیہات میں فلاں جنگل میں ہمارے یہاں آئے تھے اور تم نے پانی پیا تھا اور کھانا کھایا تھا اور تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب کیپیٹل میں آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آئیے, تو میں آیا ہوا ہوں. دربان گیا جا کر کے اطلاع کی, بادشاہ نے کہا کہ جلدی سے ان کو اندر بلا لو, اندر بلا لو. بلایا, بہت اکرام کیا, کھلایا پلایا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے, اچھے کمرے میں رکھا اور کہا کہ دیکھو جب تم آئے ہیں تو تم ہمارے مہمان, ہمارے مہمان, کم سے کم 3 دن ہمارے یہاں رہو, اور 3 دن کے بعد جب تم جانے کا ارادہ کرو اس وقت تمہاری ساری حاجتیں ہمارے سامنے رکھنا, ہم تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے. یہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا اور اس کے دل دماغ میں ساری حاجتیں کہ یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے. تیسرے دن بادشاہ نماز میں مشغول تھا, اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ان صاحب کو بلائیے اور انہیں یہاں بٹھائیے, میں نماز سے فارغ ہو کر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ صاحب آئے بیٹھ گئے, بادشاہ نماز میں مشغول تھا, نماز سے فارغ ہونے کے بعد رو رو کر دعا کرنے لگا. یہ دیہاتی آدمی, اس نے پوچھا کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے, یہ کس کے سامنے رو رہا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر احکم الحاکمین سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے. تھا تو دیہاتی میرے بھائیوں لیکن عقل والا تھا, فوراً اٹھا وہاں سے اور جانے لگا. تو وزیروں نے کہا کہ ارے بے وقوف, اس وقت تو تمہاری مرادیں پوری ہونے کا وقت ہے, تم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا کہ بادشاہ بھی کسی اور کا محتاج ہے، جب وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے تو میں ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ مانگ لوں؟ میرے بھائی، ولی، صوفی، عابد، زاہد، نبی، ہر شخص اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں رات کی تنہائیوں میں تصورات اور امیجنیشن کی دنیا میں جا کر کے دیکھو، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چٹائی کے اوپر پیشانی رگڑ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے. مانگو تو اللہ سے مانگو میرے بھائیوں، مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اللہ سے مانگو. اللہ سے نہیں مانگو گے اور دنیا کے دروں پہ جھکو گے تو زندگی بھر دنیا کے دروں کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے. اور جو دنیا کے دروں کو ٹھوکریں مارتا ہے اور رب اکرم کے در پہ جا کر جھک جاتا ہے، رب اکرم اس کی جھولیوں کو دنیا میں بھی بھر دیتا ہے، آخرت میں بھی بھر دیتا ہے. میرے اللہ، میرے اللہ، تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ کہ تُو نے ہم لوگوں کے لیے مانگنے کو بھی عبادت قرار دیا، اور تُو نے یہ کہا کہ اے میرے بندے، تیری دنیا کی ضرورت ہو تو میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، میں تیری اس ضرورت کو بھی پوری کروں گا. اور تیرا یہ مانگنا مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اس مانگنے کے بدلے میں آخرت میں بھی اسے عبادت قرار دے کر تجھے جنت دوں گا. کتنا کریم آقا کہ مانگو دنیا کی ضرورت میرے پاس آ کر مانگو، اس لیے کہ میں تمہاری دنیاوی ضرورت بھی پوری کروں گا، اور دنیاوی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو قبول کر کے آخرت میں بھی تمہیں جنت دوں گا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. یہ دنیا کا دربار نہیں ہے کہ فلاں منسٹر کے تھرو جائیں گے اور فلاں خادم کے واسطے سے پہنچیں گے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سب بندوں سے کہہ دیجئے، جب وہ آپ سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. میں قریب، کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں. بندے سے اس کی رگے جان، جان اور سانس لینے کی، اور یہ جو رگ ہوتی ہے، رگے جان جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. اس لیے اللہ سے مانگو میرے بھائیو. تو میں عرضی کر رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار، کتنی دعا کی ہوگی، کتنی دعا کی ہوگی، لیکن قبول نہیں ہوئی. یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہتے ہیں قبول فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں قبول نہیں فرماتے. قبول فرماتے ہیں فوراً ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، قبول نہیں فرماتے تو اس کے بدلے میں آخرت میں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، سب ہماری مصلحت. ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک. پوچھا کہ ٹھیک ہو گئی؟ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہو گئی. کیسے؟ تو کہا سنا تھا کہ یہاں ایک یہودی رہتا ہے، اور وہ یہودی دھاگے پر منتر کر کے لوگوں کو بیماریوں کے لیے دھاگا دیتا ہے، اور جو بھی اس دھاگے کو پہن لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں بھی وہاں گئی تھی اور اس دھاگے پر منتر پڑھوا کے لے آئی اور گلے میں ڈال دیا تو میری بیماری ٹھیک ہو گئی. میرے بھائیو، جس شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوگی وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن قربان جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، ان نفوس قدسیہ پر، ان کی نظریں دنیاوی فوائد کی طرف نہیں رہتی تھی، آخرت کے مسئلے کی طرف رہتی تھی. وہ فوراً سمجھ گئے کہ میری بیوی کا ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے. ایک غیر مسلم نے منتر پڑھا، اور منتر بھی پتا نہیں جائز تھا یا ناجائز تھا، کن کن کفریہ کلمات سے منتر پڑھا ہوگا، اور اس سے میری بیوی کو شفا ہو گئی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو پکڑا اور پکڑ کر توڑا اور توڑ کر پھینک دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں تیری بیماری کی حقیقت کیا ہے؟ تیری بیماری کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان تیری آنکھوں میں تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ شفا نہیں ہونے دے رہا ہے تاکہ تو غلط عقیدے والے کے پاس جا کر تعویذ بنوائے. جب تو تعویذ بنوائے اور اپنے گلے میں ڈال دے تو وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لے تاکہ تیرا یقین اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے. اس لیے اللہ کی بندی، صبر کر، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تجھے آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے، لیکن اپنے ایمان کو برباد مت کر. تو اسباب کو اختیار کرو، مگر جائز طریقے سے، معتبر، اہل علم، خدا ترس، متقی، پرہیزگار، خیر خواہ علماء سے، مشائخ سے مشورہ کر کے پھر عاملوں کی طرف رجوع کرو. اچھے عامل بھی ہیں، اچھے عامل بھی ہیں، منع نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اپنے ایمانوں کو برباد مت کرو، اپنے جیبوں کو خالی مت کرو. وہم اور شک میں جب آدمی پڑ جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. آپ کو نہ جادو ہے، نہ جن کا اثر ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، لیکن اس شخص نے آپ کو اتنا کہہ دیا کہ باہر کا اثر ہے، اب زندگی بھر کے لیے پریشان ہوتے رہو، سائیکولوجیکل ایلنس ہو جائے گی. خیر، عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا معنی اس کا؟ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. جب اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے تو ہمیں ہر چیز کے لیے اس کی طرف سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، پھر اسباب شرعی حد میں رہ کر اختیار کرنے چاہیے، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اس سبب میں تاثیر تو ہی پیدا کر سکتا ہے، یہ سبب کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو جائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کے عقیدے کو درست رکھے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.